الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ. ہمارے شیخ ہمارے پیر و مرشد قطب العالم عارف باللہ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ اشعار ہے کہ جس میں حضرت والا نے خانقاہ کی تعریف اور خانقاہ کا مقصد کے مقاصد کو بیان فرما دیا. خانقاہ کی تعریف اور خانقاہ کا مقصد, تاکہ خانقاہ میں آنے والے اس مقصد سے باخبر رہیں اور مقصد کی طرف آگے بڑھیں, کیونکہ مقصود بیان نہیں ہے. اگر ہم صرف بیان سنیں اور کانوں میں اس بیان کی لذت حاصل کریں اور جو خانقاہ کا مقصد ہے اس سے غافل رہیں, تو میرے پیارے دوستو یہ پھر بیٹھنا کیسا بیٹھنا ہوا. اس لیے سمجھایا کہ اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ, بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ. کہ خانقاہ کی تعریف یہ ہے کہ یہاں آنے والے جو دل تو رکھتے ہیں لیکن صاحب دل بھی ہو جائے, اور صاحب دل کب ہوں گے؟ جب ان کے دل سے ایک نہیں دو آہ نکلے گی. اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ, دو آہیں نکلنی چاہیے. جب ان کے دل سے دو آہ نکلے گی پھر یہ اللہ کو پائیں گے. لہذا حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا کہ روحانی بیماریاں دو قسم کی ہیں. ایک کا تعلق جاہ کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق باہ کے ساتھ ہے, جس کو کہتے ہیں حب جاہ اور حب باہ. یہ دو امراض ہیں. پھر جتنی بیماریاں وہ اس کی شاخیں ہیں. حب جاہ میں کیا مرض ہے؟ جیسے اپنے کو بڑا سمجھنا, اپنے کو نیک سمجھنا, اور اس مرض میں جب زیادتی ہوتی ہے تو پھر دوسروں کو حقیر بھی سمجھتا ہے. لہذا جب اپنے کو نیک سمجھا تو اس مرض کا کیا نام ہے؟ عجب. اور جب یہ مرض میں زیادتی ہوئی تو اپنے کو بڑا سمجھا, دوسرے کو چھوٹا سمجھا اور حقیر سمجھا, اب اس مرض کا نام ہو گیا تکبر. یہ حب جاہ ہے. اور اسی طریقے سے حسد کی بیماری ہے کہ حسد کرنا, لوگ میری تعریف کریں, لوگ واہ واہ کریں, میرا بیان ہونا چاہیے, میرا نام بڑا بڑا لکھا ہو, ہم جائیں تو لوگ ہمیں کہیں حاجی صاحب, حضرت صاحب, اور کہیں جائیں تو ذرا نمایاں جگہ پر بٹھایا جائے ہمیں. اگر ریڈ کارپیٹ ریسپشن نہ صحیح تو گرین کارپیٹ ہی مل جائے. تو یہ سب جو ہے بڑائی سے متعلق جو بیماریوں کی اقسام ہیں یہ سب کی سب حب جاہ کہلاتی ہے. جیسے حسد کی بیماری, حدیث شریف بھی پڑی کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، حسد سے بچو، کیونکہ حسد کی بیماری ایسی بیماری ہے، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، کہ جو حسد ہے نیکیوں کو کھا جاتی ہے، كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور وہ بھی سوکھی لکڑی ہو، آگ سوکھی لکڑی کو کیسے کھا جاتی ہے، جل کر راکھ ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کے سے جو حسد کی بیماری ہے یہ بھی نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتی ہے. اور حسد ہے کیا؟ اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کی، عورتوں کے لیے بھی چونکہ خطاب ہے، عورتیں بھی ہوتی ہیں سن رہی ہوتی ہیں، کہ اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کی دینی یا دنیاوی ترقی پر دل کو تکلیف ہونا، اپنے مسلمان بھائی بہن کی دینی یا دنیاوی ترقی پر، کہ دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں، لوگ اسے محبت کر رہے ہیں، خاندان والے اسے محبت کرتے ہیں، دوست اس سے محبت کرتے ہیں، ہر آدمی اس کو یاد کرتا ہے، تو اس پر دل میں تکلیف ہونا اور دینی یا دنیاوی نقصان پر دل میں خوشی کا آنا کہ بہت اچھا ہوا، خوش ہو رہا ہے، تو یہ بیماری کیا ہے؟ حسد کی بیماری. تو حسد کی کیا تعریف ہے؟ کہ اپنے مسلمان بھائی بہن کی دینی یا دنیاوی ترقی پر دل میں تکلیف ہونا، یا دینی یا دنیاوی نقصان پر دل میں خوشی آنا، یہ حسد کی بیماری ہے. ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ بھائی ہم سب کا عقیدہ کیا ہے کہ کسی کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، یہی ہے نا. اب اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دینی یا دنیاوی ترقی عطا فرما رہے ہیں تو، اور ہم کو اس پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ گویا کہ ہمیں یہ اعتراض ہے اس کو یہ کیوں ملا، یہ اس چیز کا مستحق نہیں تھا. اعتراض کیا ہے؟ کہ یہ جو اس کو چیز ملی ہے یہ اس کا مستحق نہیں تھا، یہ اس کے لائق نہیں تھا. اصل میں تو اس کے لائق میں تھا، اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ یہ شخص، یہ عورت، یہ مرد اس لائق نہیں تھا کہ اس کو یہ نعمت ملتی، میں اس کا لائق تھا، یہ چیز تو مجھے ملنی چاہیے تھی، اس کو مل گئی. تو میرے پیارے دوستو، یہ جو اعتراض ہے اس بندے پر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی پر ہے، کیونکہ نعمت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، دینی ہو یا دنیاوی ہو. اگر کوئی شخص کسی دین کے خادم سے محبت کر رہا ہے تو یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے. کسی کو اللہ تعالی مقبولیت عطا فرما رہے ہیں، کسی کو اللہ تعالی عزت عطا فرما رہے ہیں، تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. یہ چیز وظیفوں سے نہیں آتی، یاد رکھیے گا کہ صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں ہم بھی ذرا مشہور ہو جائیں. تو اس بات کو یاد رکھنی چاہیے، ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس بات کی فکر مت کرو کہ مشہور ہو جائیں، اس بات کی فکر کرو کہ مقبول ہو جائیں. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. فرماتے اس کی فکر مت کرو کہ مشہور ہو جائیں، مشہور ہونا یہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ مقبول بن جائے. اور مقبولیت کے لیے مشہور ہونا لازم نہیں ہے. مشہور پر حضرت والا رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کاتب وحی، امیر المومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی تھے، ایک مرتبہ تہجد کی نماز قضا ہو گئی. اب صبح بیدار ہوئے، تہجد قضا ہوئی، صبح بیدار ہوئے تو تہجد کے قضا ہونے پر بھی رو رہے ہیں. اصل میں بات کیا ہے, محبوب سے ملاقات کا وقت ہے نا. محبوب سے ملاقات کا وقت نکل جائے تو عاشق کے دل پر کیا گزرتی ہے. اور محبوب بھی فرما دے کہ دیکھو آسمان دنیا پر ہم نزول فرماتے ہیں, آؤ کون ہے جو ہم سے استغفار کرے, کون ہے جو ہم سے مانگے. اور پھر صحابی رسول کا اللہ تعالی سے قرب اور تعلق, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے کیا تعلق پیدا ہو جاتا. تو وہ بہت روئے. اگلے روز صبح کو رات آرام فرما رہے تھے, تہجد کا وقت ہوا تو کوئی شخص آیا اور حضرت کے مکان میں داخل ہو گیا اور پیر دبا کر اٹھانے لگا. آنکھ کھلی, بیدار ہوئے, فرمایا کون؟ اس نے کہا کون کیا, اٹھی آپ صحابی رسول ہو کر صلی اللہ تعالی وسلم, آپ تہجد نہیں پڑھتے, سو رہے ہیں. اس لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالی نور سے بھر دے. فرماتے تھے دیکھو بھائی, تہجد کا جو آخر وقت میں پڑھنا آدھی رات کو, یہ تو افضل وقت ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے. فرماتے ہیں کہ بزرگوں نے فرمایا کہ لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل, کہ جو شخص رات کی نماز تہجد کی نماز نہیں پڑھتا وہ کامل نہیں ہوتا. اب کہیں کہ صاحب رات کو اٹھنا تو مشکل ہے ہمارے لیے, کیونکہ رات اٹھے تو دن بھر چکر آتے رہتے. تو میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیے, مہینے میں ایک دفعہ اگر ہمارا کہیں سفر ہو تو ہم اس رات چار بجے اگر جہاز ہو تو پوری رات یا تو سوتے نہیں ہیں یا سو کر جلدی اڑ جاتے ہیں. تو دنیا کے سفر کی خاطر سے بھی کبھی ہم اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں نا, کہتے ہیں یہ نیند دوسرے وقت میں پوری کر لیں گے, چلو ایک ہی دن کی تو بات ہے. تو کم سے کم انسان ایک مرتبہ تو ایسا کرے. شادی کے لیے راتوں کو کتنے بجے تک, کتنی دیر تک جاگتے ہیں, کوئی تقریب ہو, کوئی اور بات ہو تو کتنی کی دیر تک جاتے ہیں. کبھی کبھی اللہ کے لیے بھی جاگ لے. لیکن حضرت فرماتے تھے پھر بھی حضرت کی شفقت اور رحمت. فرمایا کہ عشاء کے بعد سنت کے بعد نفل پڑھتے ہو, اسی نفل میں تہجد کی نیت کر لو, کم سے کم محروم تو نہ رہو گے. اگرچہ افضل وقت تو رات کا ہی ہے لیکن تہجد گزاروں میں شامل تو ہو جاؤ گے. دو رکعت, چار رکعت, چھ رکعت, آٹھ رکعت, جتنا دل چاہے, جتنی ہو ہمت پڑھ لو. لیکن ایسا نہ کرو کہ پہلے ہی دن بارہ رکعت پڑھ ڈالی پھر بیس دن غائب ہو گئے. فرماتے تھے اس سے اچھا یوں کر لو کہ دو رکعت پڑھ لو اور اس دو رکعت کو لازم پکڑ لو کہ میں نے پڑھنی ہے بس. کیونکہ ذوق شریعت یہ ہے کہ ما اقل وادمہ, کہ وہ ذوق یہ ہے کہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ شب برات پہ جاگے اور پورے سال چھٹی. وہ کہتے ہیں صاحب بات ایسی ہے کہ وہ جاگنا ایسے تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو حلوے کی برکت سے ہوتا ہے. حلوے کے زور پر رات کو جاگتے ہیں. اور وجہ کیا, حضرت نے فرمایا کہ وجہ اس کی ہے کہ یہ جب حلوہ کھاتا ہے تو حلوہ کھانے میں کئی فلور بڑھتا ہے. پہلے بیسمنٹ سے شروع کرتا ہے, پھر گراؤنڈ پر آتا ہے, پھر میزانائن فلور بھرتا ہے, یہاں تک کہ ٹاپ فلور تک حلوے بھر دیتا ہے. اس کے بعد وہ حلوہ اسے سونے نہیں دیتا. وجہ کیا ہے, وہ حلوہ جا کر پیٹ میں بلوا مچاتا ہے. اتنا حلوہ ٹھوستا ہے کہ وہ پیٹ میں جا کر بلوا مچاتا ہے, پھر وہ اسے سونے نہیں دیتا رات بھر. اور حضرت نے ہنس کر فرمایا کہ ایک تو شیطان نے پٹاخے سکھائے وہ کہ باہر پٹاخے پھاڑو شب برات میں, اور اسی طریقے سے یہاں بھی پٹاخے شروع ہو جاتے. وہ جب پیٹ میں جا کر بلوا مچاتا ہے پھر وہ اس کو سونے نہیں دیتا. ایک بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ امی اس دفعہ شب برات آئے گی نا تو ہم اس والے جگہ سے جو ہے نا پٹاخے خریدیں گے. تو ماں نے حیران ہو کر کہا کہ بیٹا یہاں سے کیوں پٹاخے خریدو گے، یہ تو لڑکیوں کا ہاسٹل ہے۔ کہا نہیں امی، ابو کہتے ہیں کہ ساری پھلجڑیاں یہی رہتی ہیں، اس لیے اس دفعہ پٹاخے ہم یہاں سے خریدیں گے۔ تو فرمایا شیطان نے وہ پٹاخے ادھر سکھائے اور ادھر حلوہ وہ بھی پٹاخے، رات بھر جاگتا ہے۔ تو فرمایا کہ تہجد کی عبادت اس طریقے سے کتنی آسان ہو جائے، سبحان اللہ، یعنی حضرت والا کی شفقت ہے کہ ہم میں سے کوئی محروم نہ رہے۔ تو حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا تو فرمایا کہ کون ہے تو؟ اس نے کہا آپ مجھ سے یہ کیا پوچھتے کون، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تہجد پڑھیں، آپ صحابی ہو کر سو رہے ہیں۔ فرمایا ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے، لیکن بتا ہے کون تو؟ اس نے کہا نیک کام میں آپ پوچھنا نہیں چاہیے۔ فرمایا سچ بتا بھائی، کون ہے، کون میرے گھر میں گھسایا؟ اس نے کہا اچھا اگر آپ پوچھتے ہیں تو بتا دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اسی طریقے سے کہ میں مشہور زمانہ لیکن بدنام زمانہ ہوں، یعنی میرا نام ابلیس ہے۔ تو حضرت نے فرمایا امیر المومنین نے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ تو شیطان ہو کر مجھے عبادت کے لیے اٹھا رہا ہے؟ اس نے کہا بس رہنے دیں، آپ جانتے نہیں فرشتوں میں رہا ہوں، میں بھی پرانا کھاپڑ عبادت گزار ہوں، پرانا کھاپڑ ہوں میں بھی، ہم نے بھی بڑی عبادت کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو فرمایا سچ سچ بتا، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ نور صحابیت اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو حاصل ہے، تیرے اس میں بھی کوئی مکر اور قید ہے کہ تو مجھے عبادت کے لیے لگا رہا ہے؟ تب اس نے کہا کہ چلیں آپ سچ سچ بتا دیتا ہوں، بات یہ ہے کہ کل آپ کی تہجد قضا ہو گئی تھی، تہجد کی نماز چھوٹ گئی تھی، تو آپ اتنا روئے تھے کہ اس رونے سے جو آپ کو اللہ تعالی کا قرب ملا وہ تہجد سے بھی نہ ملتا۔ بس میں نے کہا، مجھے حسد ہوا، جلن ہوئی، میں نے کہا آپ تھوڑا کم قرب پر بھی ٹھیک ہے، زیادہ اونچے نہ جائیں، اس لیے آج آپ کو تہجد کے لیے اٹھا رہا ہوں کہ رونے سے آپ کو قرب جو ملا تھا وہ تو تہجد پڑھنے سے نہ ملتا۔ اس لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی گناہگار کو حقیر مت سمجھو، اس کی حقارت دل میں مت لے کر آؤ کہ دیکھو یہ ایسا گناہگار۔ فرمایا بعض مرتبہ وہ گناہگار اللہ تعالیٰ اس کے توفیق عطا فرماتے ہیں، جذب عطا فرماتے ہیں، وہ ایسی توبہ کرتا ہے کہ جس لگاتا ہے اور پرانے عابدوں اور صوفیوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو جب روتا ہے کہتا ہے ہائے میں نے اتنا زمانہ غفلت میں گزار دیا، اتنے دن اللہ تعالیٰ سے دور رہا گناہوں میں، اس تڑپتے ہوئے دل سے روتا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسے رونے والے ہوتے ہیں تڑپتے ہوئے دل سے کہ خود تو روتے ہیں، آسمان اور زمین فرشتوں کو بھی رلا دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کسی گناہگار کی مت تحقیر کر اے زاہد ناداں، کہ ان کے آنسوؤں پر فلک بھی روتا رہتا ہے۔ تحقیر مت لاؤ کسی کی۔ تو کیا فرمایا؟ مشہور بننے کی فکر نہ کرے، مقبول بننے کی فکر کرے۔ شہرت یہ نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ اگر شہرت عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنی خود فکر نہ کرے کہ میں مشہور ہو جاؤں، کوئی ایسا کام نہ کرے۔ تو حسد کی کیا بیماری؟ یہ اعتراض ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ آپ نے اپنے اس بندے کو اور بندی کو یہ نعمت دینی یا دنیاوی کیوں دی؟ یعنی یہ اپنے کو مستحق سمجھ رہے کہ اس نعمت کا مستحق تو میں تھا، آپ نے اس کو کیوں دی؟ اس لیے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ حسد ایک آگ ہے نا، ٹھیک ہے، جلنے جو یہ آگ ایسی ہے کہ جس کو حسد کی بیماری ہوتی ہے وہ جلتا رہتا ہے کہ اس کی ترقی سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، ہر وقت اس کو فکر، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ جہنم کی طرف تم کیوں چل رہے ہو؟ اللہ اکبر، کیا وہ سمجھ رہا ہے میں عبادت کر رہا ہوں نیکیاں اور اس کی نیکیوں وہ حسد کی آگ اس کو کھا رہی ہے، وہ حسد اس کی نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے؟ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ جہنم کی طرف تم کیوں چل رہے ہو؟ خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض، خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض، کفے افسوس تم کیوں؟ پھر حضرت نے یہ شعر پڑھ کے ایسے ہتیلی کو ملا، تو ہم لوگوں نے کہہ دیا مل رہے ہو، خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض، کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے پھر اس کا علاج تجویز فرمایا، فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ کوئی دینی یا دنیاوی نعمت عطا فرمائے اور تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی بات پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت جو آپ نے اپنے اس بندے کو عطا فرمائی ہے، اس بندی کو عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو اس کے پاس باقی رکھیے بلکہ اس میں ترقی عطا فرمائیے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے گاڑی مل جائے۔ میں نے کہا اگر آپ گاڑی چاہتے ہو تو تمہارا کوئی دوست کوئی رشتے دار ایسا ہے جس کے پاس گاڑی نہیں؟ کہا ایسے بہت ہیں۔ میں نے کہا ان کے لیے دعا مانگو کہ اللہ ان کو گاڑی دے دے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی مجھے گاڑی چاہیے، آپ ان کے لیے کیوں؟ میں نے کہا بھائی بات یہی ہے کہ جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو فلاں چیز دے دے فلاں چیز، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وَلَكَ مِثْلُ، یہی چیز اس کو بھی دے دیجیے۔ تو ہم تو اس کو دعا دیں گے، فرشتے ہمیں دعا دیں گے، معصوم مخلوق کی دعا ملے گی۔ اس لیے کوئی نعمت چاہیے تو اس مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے کہ اللہ یہ نعمت اس کو دے دیجیے، تو فرشتے ہمیں دعا دیں گے یا اللہ اس کی خیر خائی ہے آپ اس کو بھی دے دیجئے، تو اس کے لیے دعا مانگے کہ اللہ اس نعمت کو اس پر باقی رکھیے بلکہ اس میں ترقی عطا فرما دیجئے، اس کے لیے دعا مانگے اور اس کو سلام کرے۔ سلام کرنے سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ ہدیہ تحفہ دے، اپنی حیثیت کے موافق چھوٹی سی ایک مسواک ہی دے دے کہ بھائی یہ مسواک آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ کبھی کبھی بیٹھ کر چائے پہ جس مرد سے یا عورت سے، اپنی دوست سے رشتے دار سے، اس کو چائے پر لے کہ آپ کی چائے کی دعوت ہے، کوئی چائے بسکٹ چائے جلیبی کھلا دے، سموسا جلیبی کھلا دے، تو اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ ایک صاحب کو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمائی یہ بات، تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت اب تو یہ حال ہو گیا، پہلے تو میں تکلیف ہوتی تھی، اب ان کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اور ہونا یہی چاہیے کہ ایک اپنے مسلمان بھائی کو، مسلمان بہن کو کوئی چیز مل رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے ہمارے بھائی بہن کو ایک نعمت عطا فرمائی، الحمدللہ، خوش ہونا چاہیے۔ خیر خائی تو اس کا نام ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ جس مبدع فیاض سے آپ نے میرے بھائی بہن کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اسی مبدع فیاض سے اس فقیر کو بھی عطا فرما دیجیے۔ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ جلنے کڑنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا کہ کسی کو نعمت ملی یا کسی کو نقصان ہو گیا، کیونکہ اگر کسی کے نقصان پہ خوش ہو رہے ہیں تو خطرناک بات ہے۔ کیوں؟ کہ جب تک اس کسی مسلمان بھائی کے نقصان پر خوش ہونے والے کو جب تک وہ نقصان نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ لہذا بجائے اس کے کہ کسی سے حسد کرے، اس کے بجائے اس کے لیے دعا کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت اپنے کرم سے آپ مجھ کو بھی عطا فرما دیجئے۔ تو یہ ہے، حب جاہ کا ایک مرض ہے۔ اور دوسری قسم ہے حب باہ، باہی بیماری۔ اور باہی بیماری کیا ہے؟ جیسے کسی لڑکے کی محبت میں گرفتار ہونا، کسی نامحرم عورت محبت میں گرفتار ہونا، یا کسی نامحرم مرد کی محبت میں عورت گرفتار ہو جائے، یہ ہے حب باہ کا مرض۔ لڑکوں کو تصاویر دیکھنے کا شوق ہونا، رغبت ہونا اس کی طرف، گناہ، یہ جو شہوت کے گناہ ہیں، ان شہوت کے گناہ کی طرف رغبت ہونا کہ میں میلے میں جاؤں یا شاپنگ سینٹر میں جاؤں، وہاں پر حسینوں کو تاک جھانک کروں، یا انٹرنیٹ پر ڈاؤن لوڈنگ کر کے تصاویر اور فلمیں دیکھوں، یہ رغبت اور شوق ہونا یہ شہوت کا مرض ہے۔ اور حب باہ بھی اسی کو کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ بھی شہوت کا مرض کہلاتی ہے. جیسے لباس سے محبت ہونا ایسی محبت ہے کہ جناب نماز میں بھی کریزے ٹھیک کرتے رہتے ہیں پوری نماز میں بھی آگے سے پیچھے سے کہ کریز خراب نہ ہو. نماز میں بھی یہی اور کھانے سے محبت ہونا کہ پیٹ بھرا ہوا بھی ہے بس جہاں مرغی کی ٹانگ دیکھی وہیں ٹانگ اٹک گئی بس پاگل بن گئے ہوش ہی نہیں ہے. پہلے جب شادیاں ہوتی تھی تو شامیانے لگتے تھے شامیانے تمبو جس کو کہتے تمبو شامیانے لگتے تھے اور جو مہمان آتے تھے ان کو زمین پر بیٹھا کر کھلایا جاتا تھا اور مہمان کو کھانا لینے کے لیے جانا نہیں پڑتا تھا بلکہ کھانا مہمان کے سامنے رکھا جاتا تھا. یہ اس کو اکرام کہا جاتا تھا. اب عالم کیا ہے اب ہالوں میں سسٹم ہے کھانے کی ٹیبل ایک جگہ لگا دیتے اور اس کے بعد ہال میں داخل ہونے والا پہلے دیکھتا ہے کھانے کی ٹیبل کدھر ہے. سب سے پہلے داخل ہوتے ہی وہ نظر مارتا ہے کہ کھانا کدھر ہے پھر اس ٹیبل کے قرب و جوار میں دیکھتا ہے کہ میرا دوست کوئی قریب بیٹھے کہ نہیں اور اس کے بعد آ گیا السلام علیکم وعلیکم السلام ارے یار جگہ ہے ہاں جی آ جائیے بیٹھ جائے اب بیٹھے گپے اور بیٹھے ادھر گپے لگا رہے ہیں اور دل و دماغ ادھر ہی لگے ہوئے ہیں. کیوں کھانا لگنے سے پہلے خاص آواز آتی ہے ٹنن گھنٹی بجنے کی وہ جو بیرا ہوتا ہے ویٹر وہ ڈھکن اٹھا کر اس کو خاص انداز سے بجاتا ہے لہذا وہ آواز سنتے ہی کہتا ہے جی اٹھے مردے تیری آواز سے پھر ذرا مطرب اسی انداز سے حضرت والا رحمت اللہ علیہ شعر سناتے تھے. اب اس کے بعد جناب اب جب وہ گھنٹی بجتی ہے تو کھانے کا وہی منظر ہوتا ہے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو کبھی بھینسوں کے باڑے میں جا کر دیکھ لیں کہ وہ جو کھولی ہوتی ہے جس میں مالک چارہ وغیرہ ڈالتا ہے بھینسیں دوسری طرف کھڑی ہوئی منتظر ہوتی ہیں جیسے ہی مالک ڈنڈا ہٹا کر کھولتا ہے ساری بھینسیں ایک ساتھ دوڑتی ہے گائے بیل بھینسیں اور وہ ایک اس کو یوں مار وہ ایک اس کو یوں ٹکر مار. بالکل وہی منظر جو بھینسوں کے باڑے میں ہوتا ہے وہی منظر شادی حال میں ہوتا ہے. اب جناب اب وہ جو سب سے پہلے جس کے ہاتھ میں چمچہ آ گیا بس اس کو کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تب جناب سب سے پہلے وہ آٹھ بوٹیاں تو اپنی پلیٹ میں وہ ڈالے گا پھر اس کے بعد کباب ڈالے گا مچھلی فرائی ڈالے گا اور سارے لوگ پیچھے کھڑے اس کو غصے سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ساری اچھی اچھی بوٹیاں تو یہ لے گیا. اور اس کے بعد عالم ہے جناب نے کیا کہ کھاتے نہیں ہیں ایک دو کھائی دو تین کھائی پھر چھوڑ دی. اتنا کھانے کا اسراف ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اللہ معاف فرمائے. اور ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. حضرت سمجھاتے تھے فرماتے تھے دیکھو خانقاہ میں اگر ایک ہزار آدمی بھی کھانا کھا رہے ہیں پریشانی نہیں ہے. فرما رہے اتنا آسان ہے کہ جب کھانا سامنے آئے تو ایک بوٹی لے لو تھوڑا سا شوربہ لے لو آگے بڑھا دو چھلانگ مار کے چھ بوٹی اپنی پلیٹ میں مت ڈالو کیونکہ اجتماعی ہے نا کام. ایک بوٹی لے لو ایک تھوڑا سا شوربہ ڈالو کیونکہ دوسرے بھائی منتظر ہیں جلدی سے لے لو تاکہ وہ لیتے جائے تھوڑا تھوڑا سب لیتے جائے. فرمائے اگر بیٹھنے والا دیکھ لے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 200 کا انتظام ہے 400 آدمی آ گئے فرمائے کوئی مشکل بات نہیں ہے کیونکہ کھانے کے لیے پیٹ بھرنا ضروری نہیں ہے. لیکن ہم تو کہتے ہیں جناب ہم نے لفافہ دیا ہے پیسے پورے کرنے ہیں ہم کھا سکیں یا نہ کھا سکیں لیکن کھانا ضائع کرنا چاہیے. اور پھر فرمایا کہ دیکھ لو کسی کو بھوک لگی ہے دوبارہ لے لے تین دفعہ لے لے دس دفعہ لے لے کبھی منع نہیں فرماتے. فرماتے تھے ہر ان کی بھوک الگ ہے لیکن اجتماع کو دیکھو ایسا نہیں. اور پھر ایک ادب اور بھی سکھایا بڑوں نے فرمایا کہ دیکھو جب کوئی بڑے بیٹھے ہوں تو اچھی بوٹی بڑوں کے لیے چھوڑ دو. کیا عجیب بات ہے, دیکھو یہ بھی ادب. اور ہمارے بڑے پہلے یہ سکھایا کرتے تھے, گھروں میں بھی یہ بات سکھائی جاتی تھی. گویا کہ بچپن سے کھانے کے دسترخوان پر یہ تربیت ہوتی تھی ایثار کی. ہم ایک کھانے میں ایثار نہیں کر سکتے تو دوسرے معاملات میں ہم سے ایثار ہوگا؟ کیا عالم ہے؟ اب عالم یہ کہ جب کہیں جاتے ہیں, خانقاہ میں ہی جا رہے ہیں, دوڑ کر اگر گزر رہے ہیں تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں پہلے گھس جاؤں. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بوڑھا بھی موجود ہے, کوئی بیمار بھی ہے, اس بیچارے کی رفتار کم ہے, اس کو دھکا دیا, اس کو یوں کو نہیں مار, اس کو یوں کو نہیں مار, اور جناب میں پہلے گھس جاؤں بس. یہ مواقع ہے ایثار کے. یہ بھی, یہ چلنا بھی تربیت ہے کہ ایسا کام کریں کہ ہماری وجہ سے, گویا اس بات کی ہم لوگ کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ ہو. لگا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ شعر سنا دیتے تھے, بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد. وہ جگہ تو مثل بہشت یعنی جنت کے ہے کہ کہاں, جہاں کسی سے کسی کو اذیت نہیں ہے. بہشت آ جا کہ آزارے نہ باشد, کسے رابا کسے کارے نہ باشد. ہر آدمی اپنے کام میں لگا ہوا ہے, سبحان اللہ, ہر آدمی اپنے کام میں لگا ہوا ہے کہ کیا, کہ اپنے کہ کسی میری وجہ سے میرے کسی مسلمان بھائی کو یا مسلمان بہن کو اذیت اور تکلیف نہ ہو. خانقاہ میں آنے والا ہر ایک دوسرے کا یہ خیال کر رہا ہے. اس لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو ایک آدمی آیا مسجد کی پہلی صف میں, اور مسجد کی پہلی صف اس کا ثواب زیادہ ہے. کتنی عجیب بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی مسجد میں پہلے آ جائے اور وہ چھٹی ساتویں صف میں نماز پڑھے. کیسی عجیب سی بات ہے بھائی, پہلے آیا اور پیچھے نماز پڑھ لے. جبکہ اگر کہیں انعام مل رہا ہو تو سب سے آگے کھڑے ہونے کی فکر کرتے ہیں. تو مسجد کی پہلی صف یہ بھی انعام کی جگہ ہے. انعام لینے کے لیے پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اہتمام ہونا چاہیے, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پتا چل جاتا تو لوگ مسابقت ہوتی اس میں. ایسا ذوق ہونا چاہیے مسلمانوں کا آپس میں کہ مسابقت ہو کہ پہلی صف میں نماز پڑھیں. اور صف بندی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ صف بندی کا اصول یہ ہے کہ پہلا آدمی آیا امام کے پیچھے, دوسرا دائیں, تیسرا بائیں, چوتھا دائیں, پانچواں بائیں, دائیں بائیں دائیں بائیں, ایسے صف بندی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ سب آئے بائیں طرف آ کے بیٹھ گئے. کیوں؟ کیونکہ مجلس ہے, لازم اٹھتے ہی فوراً مجلس میں بھاگنا ہے. بلکہ یہ اہتمام ہونا چاہیے صف کو برابر کرنا, صف کو برابر کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے کہ صف دونوں طرف سے برابر ہو. اور دائیں طرف نماز پڑھنا یہ افضل ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی صف کو برابر کرنے کے لیے بائیں طرف جاتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملے گا. اور پھر مل کر کھڑا ہو, یہ بھی اہتمام ہو کہ مل کر کھڑا ہو. اور ایک بات فرماتے تھے کہ فرمایا کہ جب کوئی دیکھو کہ کوئی اللہ والا کوئی بوڑھا آ گیا, کوئی عالم ربانی آ گیا, اس کو اب یہ پہلی صف میں آ کر کھڑا ہوا, اس نے دیکھا اس کو آگے کر دیا, فرماتے ہیں اب اس کو ڈبل اجر ملے گا. ایک تو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب مفت میں ملے گا اس کو, اور دوسری چیز اکرام عالم کا, اکرام عالم کا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ تین لوگوں کا سب ادب کرتے ہیں, تین لوگوں کا سب ادب کرتے ہیں سوائے منافق کے, کہ منافق ادب نہیں کرتا اور باقی سب ادب کرتے ہیں. اور وہ تین لوگ کون ہیں؟ نمبر ایک بوڑھا مسلمان, بوڑھا مسلمان. نمبر دو عالم, اور نمبر تین عادل بادشاہ. یہ تین کا سب ادب کرتے ہیں سوائے منافق کے. لگا پتا چلا اپنے بوڑھوں کا, اب عالم کا, اور جس کو حاکم بنایا بڑا بنایا اس کا ادب کرنا, جبکہ وہ نیک بھی ہے اس کا ادب کرنا یہ اللہ تعالی کو پسند ہے. تو صف بندی یہ خصلہ ہے. اور اس کے اندر بھی ایثار ہو کہ ایسا نہیں. لہذا جیسے یہاں مسجد ہے, ہمارے یہ جو مسجد ہے اس مسجد کا نقشہ ایسا ہے کہ جہاں یہ اندر والا حصہ یہ مسجد ہے, اوپر والا حصہ مسجد ہے, یہ جو بعد میں برآمدہ ہے اور وہ جو صحن ہے یہ مسجد میں داخل نہیں ہے. اس لیے ایک زمانے میں بورڈ تھا وہاں خاص طور پہ رکھا رہتا تھا, اس پہ لکھا رہتا تھا کہ یہ برآمدہ اور صحن مسجد سے خارج ہے, یہ مسجد سے باہر ہے. لہذا وہاں نماز پڑھنا مسجد کی فضیلت سے محرومی ہے. کہ جبکہ اگر مان لو کہ یہ حصہ اندر والا بھر بھی گیا, اوپر والا حصہ خالی ہے. اس لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہمیں تاکید فرماتے تھے کہ دیکھو اگر یہ حصہ بھر جائے وہاں نماز بغیر ضرورت کے مت پڑھو, ہاں اوپر چلے جاؤ, اوپر والی منزل میں چلے جاؤ. اتنی ہم کو تاکید فرماتے تھے اور سکھاتے تھے. اس لیے امام اکثر اعلان کرتے کہ دیکھیں مسجد کے اندر والے حصے میں آ جائے, برآمدہ اور صحن مسجد سے خارج ہے, باہر ہے وہ حصہ, مسجد کی فضیلت سے محرومی ہوگی. یہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں. حضرت فرماتے تھے بظاہر ہے یہ چھوٹی سی باتیں, بظاہر ہے یہ چھوٹی سی باتیں, جہاں سوز مگر یہ چنگاریاں ہیں. بظاہر ہے یہ چھوٹی سی باتیں, جہاں سوز مگر یہ چنگاریاں ہیں. تو میرے پیارے دوستو, لباس کی محبت, کھانے کی محبت, دنیا کی محبت. دنیا کی محبت کی مثال کیا ہے؟ ایک آدمی نے اگر دکان کھولی, رزق حلال کماتا ہے اور اپنے سودے کا عیب کو بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی اس یہ چیز جو آپ کو زیادہ اچھی لگ رہی ہے اصل میں یہ چائنا کی ہے, اور جینون یہ والی چیز ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی. کیونکہ جو آنے والا ہوتا ہے کسٹمر, اس کو کہتا ہے جو چمکتی ہوئی چیز کو کہتا ہے یہ زیادہ اچھی ہے, لیکن دکاندار بتاتا ہے کہ صاحب جینون چیز یہ ہے, یہ قیمت میں زیادہ ہے, اگرچہ آپ کو بھلی نہیں لگ رہی لیکن اصل چیز یہ ہے. یہ ہے حقیقت کو ظاہر کرنا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں خیر کی نیت کے ساتھ, یعنی بیچنے والا اپنے سودے کے عیب کو بتا دے اور خریدنے والا اس کی اچھائی کو دیکھے, تو اللہ تعالیٰ اس سودے کے اندر برکت ڈال دیتے. سبحان اللہ, کتنی عجیب چیز ہے یہ. اور عرض کر چکا ہوں کہ آج کل عجیب بات ہے کہ مسلمان کی دکان ہے اور مسلمان کی دکان پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے خریدا ہوا مال نہ واپس ہوتا ہے نہ تبدیل ہوتا ہے, نو ایکسچینج, نو ریفنڈ اور نو ریٹرن. اور غیر مسلم وہ اپنے ان کے الگ کاؤنٹر بنا ہوا ہوتا ہے کہ اپنا خریدا ہوا مال یہاں سے واپس یا تبدیل کر لے. کیسی عجیب بات ہے, مسلمان کی چیز اس پر غیر مسلم عمل کر رہا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ان کا انتقال ہو گیا, انہوں نے اپنی دکان پر لکھ کے لگایا ہوا تھا یہاں سے خریدا ہوا مال واپس بھی ہوتا ہے اور تبدیل بھی کیا جاتا ہے. کیا وجہ تھی؟ یہ خانقاہ کی برکت. اپنی دکان پر یہ جملہ لکھا, پوری مارکیٹ میں, کپڑا مارکیٹ میں, پوری مارکیٹ میں ایک واحد دکان جس پر یہ جملہ لکھا ہوا کہ یہاں سے خریدا ہوا مال واپس بھی ہوتا ہے اور تبدیل بھی ہوتا ہے. کیوں؟ فضیلت ایسی ہے نا. ایک صحابی نے دکان کھولی, 6 مہینے تک دکان کھولی, ایک دن ایک شخص آیا مال واپس کیا, بس مال اس کو واپس گیا, مال واپس لے لیا اس سے, قیمت دی اور دکان بند کر کے چل پڑے. پڑوسی تاجروں نے کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں, ابھی تو آپ کی دکان جمی تھی. فرمایا کہ میں نے دکان جمانے کے لیے ایک دکان نہیں کھولی تھی, بلکہ ایک فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے دکان کھولی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خریدے ہوئے مال کو واپس کر لے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. مغفرت کی بشارت ہے اس کے لیے. فرماتے میں نے صرف اسی بشارت کو لینے کے لیے دکان کھولی تھی تاکہ اس حدیث شریف پہ عمل ہو جائے. اللہ اکبر, یہ ہے مسلمان. تو دنیا کی محبت. اب دکان ہے, اذان کی آواز آئی, اس نے کہا دیکھا گاہک بہت ہیں, اچھا چلو میں بعد میں پڑھ لوں گا, یا یہیں پر ہم جماعت سے نماز پڑھ لیں گے. اور رمضان شریف بھی آ رہا ہے, افطار پارٹی میں ہے, حافظ جی بھی آئے ہوئے، حافظ جی آپ یہیں جماعت کرا دیجئے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چاہیں تو جو ٹانگیں رکھی ہوئی ہیں وہ نکل جائیں، وہ بھاگ کر چلی نہ جائیں، اس لیے ہم یہیں افطار کر لیں گے، پھر فارغ ہو کر آرام سے جماعت کی نماز یہیں کر لیں گے۔ تو یاد رکھیے، مسجد کی جماعت کی نماز کا بغیر کسی وجہ سے ترک کرنا یہ گناہ اور حرام ہے، اگرچہ حافظ جی بھی موجود ہو وہاں پہ۔ حضرت فرماتے جا بھائی جاؤ نماز جماعت سے پڑھ کے آؤ، اس کے بعد دوبارہ کھانا شروع کر دو، کون منع کرے گا؟ لیکن یہ ان باتوں کی وجہ سے مسجد کی جماعت کی نماز نہ چھوڑے، اور آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے مسجد کی کہ بعد میں۔ تو یہی ہے کہ اب وہ، اب اللہ اکبر کی صدا آئی، رزاق کی طرف سے صدا آئی کہ رزق دینے والے ہم ہیں، اب تم دکان کو تالا لگاؤ اور عبد الرزاق بنو اور آ کر رزاق کے حضور میں سجدہ کرو، تمہارا رزق ہم دیں گے۔ حضرت والا رحمت اللہ نے سنایا کہ فرمایا کہ ایک ہندوستان میں الہ آباد میں غالباً گھی کے تاجر تھے، حضرت وہاں شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے تعلق تھا، تو ایک ہندو بنیا آیا اور اس زمانے میں 20,000 روپیہ لے کر، اور اس نے آگے 20,000 روپے دیے کہ مجھے فلا فلا گھی اور تیل چاہیے۔ حضرت فرماتے کہ ابھی وہ تولنا شروع ہی ہوئے تھے کہ اذان کی آواز آ گئی، انہوں نے کیا کیا، تیل واپس رکھا، گلے میں ہاتھ ڈالا اور وہ 20,000 گن کر کہا لالا جی یہ لو، یہ برابر کی دکان میں آپ کو یہ مال مل جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں پیسے پہ اور دکان بند کی اور چل پڑے۔ اب سوچے 20,000 روپے 70 کے زمانے میں داؤ پر لگا دیے، یار یہ ملا بہت ہی جو ہے نا فنڈامینٹلسٹ ہوتے ہیں، یہ بڑے شدت پسند ہوتے ہیں، ایسی بھی دین میں کیا سختی ہے؟ اچھا بھائی اگر دین میں ایسی سختی نہیں ہے تو ہر دفعہ دعوت میں جانے کے لیے 3-پیس سوٹ پہننا ضروری ہے کیا؟ بھائی سختی تو نہیں ہے نا، اور آفس میں دماغ سے کام ہوتا ہے، کپڑوں سے تو کام نہیں ہوتا، بلکہ کپڑے جتنے کشادہ ہوتے ہیں انسان اتنا ریلیکس ہوتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو پینٹ شرٹ پہن کے آفس جاتے ہیں، شام کو آنے کے بعد وہ بھی شلوار پہن کے ہوا کے رخ پہ ٹانگیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اسکن الرجی ہو جائے۔ اپنے کو کس کے بیٹھتے ہیں وہ بھی۔ ٹھیک ہے جی، وہ وقت مل جائے گا، ٹھیک ہے ماں ناشتے کے، ٹھیک ہے آخر میں انشاءاللہ بس وقت ختم ہو رہا ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب مکان بناتے ہیں تو اس کو ہوادار بنایا جاتا ہے، پہلے تو اس کا خیال ہوتا تھا، اب ایسا نہیں خیال ہوتا، اب کہتے ہیں بس ڈربا بناؤ جہاں سے کہیں ہوا ہی نہ گھسے، نہ ہوا ہے نہ روشنی آئے، کیونکہ ہم سینریاں لگا دیں گے، ایئر کنڈیشن لگا دیں گے، یا سینٹرلی ایئر کنڈیشن مکان بنا لیں گے۔ حالانکہ پہلے مکان کا خیال کیا جاتا تھا کہ ہوادار ہو، اس لیے جو کرتا شلوار ہے نا یہ بھی ہوادار لباس ہے، ہر جگہ سے ہوا گھستی ہے، ہر جگہ سے نکلتی ہے، اس لیے کرتا شلوار پہننے والے کو انشاءاللہ تعالی اسکن الرجی نہیں ہو سکتی۔ ہاں شرط یہ ہے کہ وہ ذرا نہانے دھونے کا خیال کرے، غسل کا اہتمام رہے کہ نہانا بدبو دور کرنا، یہ انشاءاللہ اس کو اسکن الرجی نہیں ہو سکتی۔ تو اب وہ صاحب جب نماز پڑھ کے واپس آئے، دیکھیں کہ وہ ہندو لالا وہیں بیٹھا ہوا، انہوں نے کہا کہ لالا جی کیا بات ہے، آپ بیٹھے ہیں، آپ نے سودا نہیں لیا؟ تو اس نے کہا، حضرت فرماتے کہ اس ہندو نے کہا کہ بات یہ کہ میرے من نے نہیں مانا۔ کہا کیوں لالا جی؟ کہا میرے من نے کہا، یعنی میرے دل نے کہا، میرے من نے کہا کہ ایک شخص اپنے بھگوان کا یعنی خدا کا اتنا فرما بردار ہے تو یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔